الحمد لله الحمد لله الذي قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والصلاة والسلام على من قال نقلا عن ربه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وعلى آله وأصحابه واتقياء أمته وأولياء أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم. رمضان المبارک میں میرے استاذ علامہ شیخ الحدیث الحافظ الحاج مولانا مفتی محدث فقیح مفسر سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ وعال اللہ مراتبہ فی الجنۃ النعیم دنیا سے تشریف لے گئے. جس دن حضرت کا انتقال ہوا صبح میں چاشت کے وقت، اسی دن میں نے آن لائن درس قرآن کے ساتھ حضرت کی سوانح حیات کے متعلق کچھ اہم باتوں کا پہلا حصہ سنایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بہت سی دوسری باتیں بعد میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ والوں کی زندگی سننے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کی باتیں بیان کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہے. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لہذا اللہ کی رحمتیں آپ کو اور مجھ کو مل جاوے. دوسری اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی باتیں اس لیے ہم لوگوں کو بیان کرنا ہے، سننا ہے، تاکہ ان کی زندگی کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو اچھائیاں تھیں، جو بھلی باتیں تھیں، اس کو سن کر کے بیان کر کے ہم خود اپنی زندگی میں اس کو اپناوے. بیان اسی لیے کرے کہ اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب، جب زبان سے بار بار بولیں گے تو ہمارے دل میں وہ بات جم جائے گی، ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے. اور سننے والے اس لیے بار بار سنے کہ سن کر کے وہ بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے. تو بس میں آج آپ تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ میں اپنے استاد محترم اللہ کے ولی بہت بڑے بزرگ کی یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں اس لیے تاکہ ہم سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے. آج کی اس مجلس کا پہلا عنوان ہے ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کو قرآن سے کیسی محبت تھی، اس کی کچھ باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں حضرت الاستاد رحمت اللہ علیہ بہت ساری مرتبہ مختلف ملکوں سے آئی ہوئی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے. انگلینڈ میں، لندن شہر میں، اسٹامفورڈ ہل میں، مسجد قبا میں، کئی مرتبہ حضرت نے رمضان گزارے امریکہ میں، اور کبھی آدھا آدھا بھی ہوا، باقی زیادہ تر پہلے یہی معمول رہا کہ پورا رمضان ایک ہی مسجد کے اندر حضرت گزارتے تھے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں رمضان میں اس طریقے سے جو دعوت آتی ہے وہ اس لیے قبول کر لیتا ہوں تاکہ یکسوئی سے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرو. رمضان میرا قرآن کے لیے ہے، کثرت سے میں قرآن پڑھتا رہوں. اور میزبانوں نے جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے اس وقت کے اوپر درس قرآن دے دیتا ہوں، قرآن کا سبق دے دیتا ہوں، قرآن کی تفسیر لوگوں کو سنا دیا کرتا ہوں. اور جہاں بھی حضرت نے رمضان گزارا، انگلینڈ میں، امریکہ میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ گواہی دیں گے کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کے اندر حضرت مشغول رہتے تھے. یہ رمضان جس میں انتقال ہوا اس سے پہلے والا، زندگی کا پورا آخری رمضان حضرت کا، وہاں لندن میں اسٹامفورڈ ہل میں مسجد قبا میں گزرا. بعض لوگ نادانی میں ویڈیو بنا لیتے ہیں، میرے پاس حضرت کا گزشتہ رمضان کا ویڈیو موجود ہے، بس مسجد میں بیٹھے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، مسلسل تلاوت. اللہ ہم کو بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے. اور علماء کرام رمضان اور رمضان کے علاوہ درس قرآن قائم کرے. اب رمضان کے علاوہ کی بات سنو. ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ختم نبوت کے سلسلے میں ایک اہم مجلس تھی. میں رات کو کافی دیر سے دیوبند پہنچا، سورت وایا، سورت سے دلی کی فلائٹ میں جمعرات کو نکلا سبق کے بعد، اور پھر دلی سے دیوبند رات دیر سے پہنچا. حضرت الاستاد شیخ الحدیث مولانا واجد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر رات دیر سے پہنچا، اور میں نے سوچا کہ فجر ہی میں حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب سے ملاقات کر لوں. تو حضرت کے گھر محلہ کوٹلہ میں حضرت کے مکان کے قریب والی مسجد میں اذان کے وقت میں پہنچ گیا. بہت خوش ہوئے، فجر کے بعد گھر لے گئے اور قرآن شریف سب کو دے دیے گئے، اور ایک مقدار کے اندر تلاوت کا سلسلہ ہوا. بعد میں جو ہے مختلف علمی موضوع پر گفتگو ہوئی، اور جو ہے ناشتہ بھی ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ پورا سال بھی ایک خاص وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہوتا تھا. اللہ ہم سب کو ایسی نیک توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بارڈولی قیام گاہ پر، مکان پر، حضرت کی متعدد مرتبہ تشریف آوری ہوئی. مرتبہ رات کا قیام تھا، فجر کی نماز، طبیعت کی وجہ سے میرے مکان میں جو میرا کتب خانہ ہے اس میں ادا فرمائی با جماعت. اس وقت گھر کے متصل والی مسجد تبھی بنی نہیں تھی، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً قرآن شریف لے کر کے تلاوت میں مشغول ہو گئے. اور کتب خانے میں ایک چند جلدوں پر مشتمل کتاب پر نظر گئی تو مجھے پوچھا کہ اچھا یہ وہی وہبا زہیلی والی کتاب ہے، فقہ اسلامی و ادلتہ والی. میں نے کہا حضرت بہت وہی کتاب ہے. عجیب، قرآن سے محبت کا معاملہ یہ کہ جب بندے کو قرآن مجید کا آسان ترجمہ تیار کر کے شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور حضرت کی صورت تشریف آوری ہوئی، میں نے پیش کیا، ऐसे पहले मैं भेज चुका था, लेकिन जब सूरत तशीब लाए फिर मैं हाजिर हुआ। बहुत खुश हुए, बहुत मुबारकबादी दी, बहुत दुआएं दी कि बहुत आसान, आम फहम, सहल तर्जुमा गया। फिर जब इसी साल नवंबर के महीने में, रबीउल अव्वल में, जब सूरत तशरीफ लाए तो कुरान मजीद का तर्जुमा और हवाशी का तीसरा एडिशन माशाल्लाह बहुत अच्छा छपा उर्दू में, तो वो मैंने हजरत की खिदमत में पेश किया। मुख्तलिफ जगहों से बगौर उसको देखा जामिया डाभिल के कुतुबखाने में, और कई हजरात की हाजिरी में इरशाद फरमाया, मुफ्ती महमूद से पहले से ताल्लुकात है, जान पहचान है, लेकिन जब से इन्होंने कुरान मजीद का ये तर्जुमा और हवाशी का काम किया अब मुझे उनसे कल्बी मोहब्बत हो गई। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि जो भी कुरान मजीद की खिदमत करता है मुझे उससे कल्बी मोहब्बत और कल्बी ताल्लुक हो जाता है। सुबहान अल्लाह, देखो मोहब्बत का मेयार और बुनियाद कुरान मजीद को बनाया, कितनी अजीब और गरीब चीज। एक मौके पर मुझसे फरमाने लगे कि जब मैं कुरान की आयतों को, उसका मफहूम, हजरत ने जो हिदायतुल कुरान का काम किया, अजीब और गरीब काम है, अल्लाह उम्मत को इससे इस्तिफादे की कदर की तौफीक अता फरमाए, फरमाने लगे कि कुरान की किसी आयत के ऊपर जब मैं पहुंचता हूं तो मैं खुद कुरान की आयतों में गौर करता हूं कि बारी ताला क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं, मनशे बारी ताला क्या है, का तफासीर को देखने के बजाय मैं नफ्से आयात में गौर करके उसका मफहूम लिखने की कोशिश करता हूं। सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा तरीका। हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुफस्सिर ने भी खुद इस तरह की बात इरशाद फरमाई, अल कुरान युफस्सिर बादुहू बादा, कि कुरान की बाज आयतें खुद बाज आयत दूसरी बाज आयतों की तफसीर करती है। यानी कुरान की मुख्तलिफ आयतों में गौर करो तो इंशाअल्लाहुल अजीज कुरान की आयतों की मुराद बहुत आसानी से हमारे सामने आ जाती है। और हजरत बहुत ध्यान से, कोई आदमी कुरान अच्छा तिलावत करता हो तो सुनते थे बहुत ध्यान से, और उस पर मुबारकबाद भी देते थे। अभी कुछ अरसा पहले घर पर तशरीफ आवरी हुई, ईशा की नमाज घर में अदा फरमाई, हजीजम कारी अब्दुल्ला इब्ने कारी अब्दुर्रहमान बुजुर्ग सिमलकी ने घर में हजरतुल उस्ताद को ईशा की नमाज पढ़ाई, तो सलाम फिरा के बहुत खुश हुए, कहने लगे बहुत उम्दा कुरान पढ़ा, बहुत सही पढ़ा, बहुत उम्दा पढ़ा। फिर पूछा किससे फन पढ़ा, तो बतलाया कि हजरतुल उस्ताद इमामुल फन कारी अहमदुल्ला साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से तजवीद पढ़ी, बहुत खुशी का इजहार फरमाया, बहुत मुबारकबादी दी, बहुत दुआ दी। फरमाया कि मश्क में तरह पाबंदी करो और ज्यादा तरक्की होगी। अल्लाह अकबर, बस ये कुरान अल्लाह की मुबारक किताब, जो आदमी इससे मोहब्बत करेगा, उससे उसकी तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसको आखिरत के अंदर नवाज देंगे। रिवायतों में आता है अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह, कुरान वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान की अच्छी सही तिलावत करने वाले, कुरान की तफसीर करने वाले, कुरान की तफसीर सुनने वाले, ये तो आखिरत में अल्लाह की फैमिली के मेंबर, अल्लाह के घर वाले समझे जाएंगे और उनको वो मकाम अल्लाह ताला के यहां दिया जाएगा। अब एक दूसरा उन्वान जिक्र करता हूं, हजरतुल उस्ताद की इत्तिबाए सुन्नत की कुछ बातें। माशाल्लाह, आपका कुर्ता मुबारक देखो, हमेशा आधी पिंडली तक का, बीच के अंदर जो है کٹ نہیں اس انداز کا، اتباع سنت والا، اور امامہ بھی آپ باندھتے تھے ہمیشہ سفید کپڑے، اور چہرے کے اوپر اتباع سنت کا نور. میری تدریس کا پہلا سال جب میں مدرسہ ہدایت الاسلام کے اندر مدرس تھا، تو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر گھر اہلیہ کے ساتھ دیوبند چھتہ مسجد کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور میرے مرشد اور استاد فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس سال کی عید دیوبند میں کی ہم نے، بقرعید، ایسے رمضان اور رمضان عید تو ماشاءاللہ کہیں نصیب ہوئی. اس سال کی بقرعید بھی دیوبند میں حضرت کے ساتھ نصیب ہوئی. تو عید کی نماز دارالعلوم دیوبند کی اصل قدیم مسجد مہمان خانے کے سامنے والی، وہاں ادا کرنے کے لیے ہم حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پہنچے، تو حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے عید کی نماز پڑھائی اور خطبہ بھی دیا، اور بالکل سنت کی اتباع والا خطبہ، کہ جب کلمہ شہادت آیا تو آپ نے باقاعدہ خطبے کے اندر شہادت کی انگلی اٹھائی. عام طور پر ہمارے یہاں خطبہ دینے والے خطیب لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں یہ چیز موجود ہے کہ خطبے وغیرہ کے اندر بھی جب کلمہ شہادت آئے تو شہادت کی انگلی اٹھانی چاہیے. اور پورا خطبہ ایسا کہ اس کے اندر قربانی کے احکام، عید الاضحیٰ کے متعلق ضروری باتیں، سبحان اللہ کیسی اتباع سنت کا جذبہ. تو الحمدللہ عید کی نماز اور خطبہ بھی سنت کے مطابق حضرت الاستاد کے پیچھے پڑھنے کی ہم کو سعادت حاصل ہوئی، اور نماز کے اندر پوری تجوید کی رعایت کی کوشش کی، اور اچھا لہجہ جو ہو سکے اس کی رعایت کر کے آپ نے سنت طریقے سے عید کی نماز پڑھائی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ مرحوم والد صاحب والے مکان کے اندر حضرت الاستاد کی تشریف آوری ہوئی، تو میرے بچوں میں سے بچہ بالکل چھوٹا تھا، شیر خوار، دودھ پینے کا زمانہ، تو میں نے حضرت الاستاد کے سامنے پیش کیا دعا کی نیت سے، تو بالکل سنت کے مطابق گود میں لیا، اس کو اپنے منہ سے لگایا، بوسہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے بالکل اسی انداز کے اندر آپ نے جو ہے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، گویا کہ اس کے اندر بھی اتباع سنت کا بڑا لحاظ رہا، بچوں کو گود کے اندر لینا اور ان کو دعا دینا، ان کو مبارکباد دینا اس سلسلے کے اندر. اتباع سنت کی ایک تیسری بات میں عرض کروں، یہ تو دیکھنے والے سینکڑوں کی تعداد کے اندر افراد موجود ہے کہ جب کبھی کہیں بیان ہوا اور لوگ مسافے کے لیے بھیڑ کرتے تو حضرت ایک حدیث سناتے کہ سنو مسافے کا ایک طریقہ، اتنا بڑا مجمع ہے، اور پھر یوں فرماتے کہ داعی کبیر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایسے بڑے مجمع کے موقع کے اوپر علل اعلان ایک سلام کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں نے سلام کر دیا، آپ لوگ جواب دے دو، لیکن میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، سنو. پھر حضرت حدیث سناتے، یہ ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دو مسلمان جب ملاقات کرے اور دونوں اللہ تعالی کی حمد اور تعریف کرے، دونوں اللہ تعالی سے استغفار کرے یعنی گناہوں پر معافی مانگے، تو دونوں ملاقات کرنے والوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ حدیث لوگوں کو سناتے اور اس کے بعد فرماتے کہ پہلے یہ حدیث سمجھو، سنت طریقے سے مسافر کا طریقہ سمجھو، پھر جو عمل کرے گا. تو کہا میں پوری رات جو ہے سلام اور استغفار کی دعا کے لیے بیٹھنے تیار ہوں. لیکن لوگ اب سنت طریقے سے مسافہ نہیں کرتے، اسی لیے اب اس سفر کے اندر تو تم لوگ پہلے مجھ سے مسافہ کا سنت طریقہ سیکھ لو اور اس کے اوپر عمل کرو، پھر میں آئندہ آؤں گا تو مسنون طریقے سے تم سے ملاقات کروں گا. اور یہ فرماتے کہ مسنون طریقے سے ملاقات کے لیے اور تم لوگ جو دعا دو گے اس کے لیے میں پوری رات بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. عجیب و غریب سنت کا جذبہ. اور پھر یوں تنبیہ بھی فرماتے کہ بہت سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تو صرف ہاتھ ملاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے، حالانکہ پورا بولنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جو حدیث سنائی اس طریقے سے کرنا چاہیے. اب حمد کرنے کا طریقہ حضرت یوں فرماتے کہ بھائی یوں کرو کہ جیسے خیریت پوچھتے ہیں کہ بھائی خیریت ہے، تو کہو الحمدللہ رب العالمین میں خیریت سے ہوں. سامنے والا بھی کہوے الحمدللہ رب العالمین میں خیریت سے ہوں. پھر کہوے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے وے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے وے، یغفر اللہ لنا ولکم. تو کہا دیکھو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا اور اللہ ملاقات کر دیں گے. پھر یوں فرماتے کہ دیکھو اگر صرف بدن کا کسی حصہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاوے اسی کا نام مسافہ ہے، تو ہاتھ بڑھانے کی بھی کیا ضرورت. تم ایک پیر اٹھا کے میرے پیر پہ مارو، میں اپنا پیر تمہارے پیر پہ مارو، اس طرح بھی بعض مرتبہ تنبیہ فرماتے تھے. تو اس طرح مسافہ کے اندر بھی سنت کی اتباع کا بڑا لحاظ ہوتا تھا. سبحان اللہ کتنا جو ہے عجیب و غریب اتباع سنت کا جذبہ زندگی کے اندر جو ہے غامزم رہا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی سنت طریقے سے مسافہ اور ملاقات کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اور جو غلط چیزیں ہمارے اندر ہے، صرف مسافہ کیا وہ بھی بغیر ڈھنگ کا، اور نہ سلام ہے نہ حمد ہے نہ استغفار ہے، اور ایسے ہی نکل گئے، اللہ ہم سب کو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. دوسری کچھ متفرق اہم کام کی باتیں عرض کروں. ایک سفر میں ساتھ میں پان بنا کے کھلانے کی سعادت حاصل ہوئی، تو پان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جتنے اجزاء جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے میں کام چلا لیتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوئے، کہ بھائی کتھا بھی ہو، چونا بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو، جتنی چیزیں موجود ہو اتنی چیز پر میں کام چلا لیتا ہوں. اسی کو کہتے ہیں کفایت شعاری، جو آج ہماری زندگی کے اندر لانے کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگوں نے ہماری زندگی کو ایسی تکلف والی بنا رکھی ہے، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، نہیں کہا جتنی چیزیں موجود ہوگی میں اس سے کام چلا لوں گا. اور پھر فرمائے کہ میں تو بہت کم مقدار میں پانی کی یہ سب چیزیں، یہ سپاری وغیرہ استعمال کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے جامعہ ڈابھیل کے موجودہ محتمیم صاحب حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ دیوبند حضرت کے گھر پر حاضری ہوئی صبح صبح میں، تو کہا اچھا ہے ناشتہ لے آؤ. تو گھر میں سے پلیٹ بھر کر کے شوربہ آیا اور روٹی آئی. فرمائے کہ کل ہماری یہاں عقیقہ تھا لیکن بوٹیاں نمٹ گئی، صرف شوربہ ہے، کھا لو اس کو روٹی کے ساتھ، ایک آدھ بوٹی تھی شوربے میں. ایسی بے تکلف سیدھی سادی دعوت کتنی اچھی لگتی ہے. اور صاف فرما دیا کہ کل عقیقہ تھا، کل گوشت پکا تھا، بوٹیاں نمٹ گئی، شوربہ ہے. کیسی بے تکلف سیدھی سادی زندگی. اور یہی آداب ہے کہ مہمان آ جاوے اچانک تو اول مرحلے کے اندر جو گھر میں موجود ہو وہی پیش کر دو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہے. فما لبس ان جاء بعجل حنید، کہ جو موجود ہو وہ پہلے مہمان کے سامنے پیش کر دو. तो बेतकल्लुफ। शोरबा रोटी एक बोटी थी माशाल्लाह, और हमारे लिए तो हजरतुल उस्ताद के घर के अंदर पानी रोटी भी मिल जाए तो दूसरे आलीशान दस्तरखान से वो ज्यादा कीमती नेमत थी। लेकिन ये किफायत शियारी सीखो कि जो मौजूद हो बिला तकल्लुफ वो मेहमान के सामने पेश कर दो। एक मरतबा लंदन में मस्जिद कुबा में बयान करते हुए, खांसी आई तो किसी ने टिश्यू का बॉक्स सामने किया, जैसे आमतौर पर टिश्यू बॉक्स रखते हैं, तो हजरत ने उस दिन एक बड़ी अजीब तंबीह फरमाई कि आप लोग टिश्यू के इस्तेमाल के अंदर भी बड़ा इसराफ करते हो। आप लोगों को रोजाना एक एक बॉक्स, एक एक आदमी को टिश्यू का चाहिए, ये भी इसराफ है अल्लाह की नेमत का, और उस पर भी अल्लाह की यहां पूछोगी। जरूरत के मौके पर एक आध दो कागज इस्तेमाल कर लो, ये भी एक तरह का रुमाल है, उसको भी बिला वजह फजूल इस्तेमाल मत करो। देखो अल्लाह वालों की नजरें कहां कितनी बारीक होती है वो अंदाजा लगाने की चीज है। कई साल पहले टोरंटो में मुकीम जोगवाड़ के कारी शब्बीर इब्ने कारी सालेह साहब के साथ, हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक सफर करने की मुझे सआदत हासिल हुई। अकेले हजरत सफर में देवबंद से तशरीफ लाए हुए थे और कारी शब्बीर साहब के साथ एक मारुति वैन के अंदर हम लोग इस इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचे। एक मदरसे में हाजिरी हुई तो उस मदरसे के उस वक्त के मोहतमिम साहब ने बहुत अजीब अंदाज के अंदर अपने मदरसे के शेखुल हदीस साहब की मुलाकात कराई कुतुबखाने में, और कहने लगे कि देखो हजरत, ये हमारे मदरसे के शेखुल हदीस है और इस वक्त के ऊपर गुजरात के तमाम मदारिस में सबसे कम उम्र के ये शेखुल हदीस है, कुछ 25-26 साल की उम्र बतलाई। तो हजरतुल उस्ताद ने एक बड़ा अजीब जवाब दिया कि यूं कहो कि ये हमारे मदरसे में बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, ये मत कहो कि शेखुल हदीस है, इसलिए कि आदमी शेखुल हदीस तो सालहां साल बरसों बरस तक हदीस पढ़ावे, हदीस की मुख्तलिफ किताबें पढ़ावे और फिर सालहां साल तक बुखारी शरीफ पढ़ावे, तब जाके वो शेखुल हदीस कहलाने के काबिल बनता है। अभी तो यूं कहो कि ये बुखारी पढ़ा रहे हैं, इतना कहो। इतनी अजीब अंदाज में तंबी भी की और जो है एक अमली चीज भी सामने आ गई कि कितना अच्छा तरीका है। और लेस्टर इंग्लैंड में उलमा की एक मजलिस चल रही थी, मुख्तलिफ सवाल जवाब वहां लोग पर्चे लिख करके देते हैं, तो एक साहब ने मुझ के मुतालिक सवाल किया। तो हदीस के अंदर आता है कि मुझ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे एहतमाम के साथ कम करते थे, तो हजरतुल उस्ताद ने अपनी मुझ और मेरे मरहूम भाई मौलाना मोहम्मद साहब की मुझ की तरफ इशारा किया। क्या देखो मेरी मुझ और मौली मोहम्मद की मुझ है ना, ये है मुझ रखने का सही तरीका। और उसके बाद फरमाया कि इस वक्त के ऊपर मूछों को तराशने की जो मशीनें ईजाद हुई है उसमें कैंचियां होती है, छोटी छोटी कातर होती है, कैंची होती है, और वो ऐसी कैंचियां होती है कि जिससे मूछें बिल्कुल जो है साफ हो जाती है, यानी ऐसा लगता है कि मूंड दी गई लेकिन उस अंदाज की होती है, मुंडी नहीं जाती लेकिन मुंडने के अंदाज की हो जाती है। का बस ये है सही तरीका मुछ रखने का, ये हजरतुल उस्ताद ने जो है उस मौके के ऊपर इरशाद फरमाया। और हमेशा आप इसके ऊपर कार बंद रहे, अमल करते रहे कि इस अंदाज की मुछे होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हक बात कहने में आप मुस्तैद और तैयार रहते, کسی بھی جگہ کے اوپر حق بات اور قرآن حدیث اور شریعت کی روشنی میں جو بات آپ حق سمجھتے تھے اس کو کہہ دینے میں کبھی کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، بڑے سے بڑا مجمع ہو اور سامنے بڑے سے بڑے آدمی ہو، لیکن حق بات کہنے کے اندر دو ٹوک آپ فرما دیا کرتے تھے. گویا کہ مسلک دیوبند کے آپ اس دور کے واقعی ترجمان، بے باک، حق گو، اور دیوبندیت کیا چیز ہے اس کے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی قلم سے واقعی آپ صحیح معنی کے اندر ترجمان تھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دیوبندیت، جو ما انا علیہ واصحابی، کہ دیوبندیت کیا ہے جس پر میں ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا یہ خلاصہ ہے دیوبندیت، کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، جس کے مطابق صحابہ نے زندگی گزاری، ما انا علیہ واصحابی، جس کا خلاصہ اس زمانے کے اندر دیوبندیت کی ایک شکل کے اندر ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ، صحابہ کرام کا مقدس طریقہ، جو اہل سنت و جماعت یا اہل سنت والجماعت کی ایک بہترین عملی چلتی پھرتی کوئی شکل دیکھنی ہو تو وہ دیوبندیت، وہ حضرت الاستاد کی زندگی کے اندر دیکھنے کو ملے گی آپ کو. اور ایک خاص بات دین کا ہر کام کرنے والے کے بارے میں، حضرت کی عجیب و غریب کرامت کہیے اس کو، حضرت اقدس بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان مبارک سے میں نے خود سنا، جب حضرت کی کتاب رحمت اللہ الواسعہ، حجت اللہ البالغہ کی جو شرح ہے وہ آئی، تو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک زبان سے میں نے خود سنا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا ترجمہ کرنا لوگوں کے لیے مشکل، کہ آپ نے اس کی شرح لکھ دی پوری کھول کر کے، اور اس کے اوپر ایک محدث صاحب نے تبصرہ لکھا، وہ بھی اب تو دنیا میں نہیں، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرماوے. میں اس وقت دیوبند حاضر ہوا، عصر کی نماز میں ملاقات ہوئی تو بہت فکر کے انداز میں تلامیزہ نے حضرت کے سامنے ذکر کیا اس تبصرے کا، تو فرمائے کہ ان کا تبصرہ تو میری سمجھ میں آیا ہی نہیں، سمجھ میں آوے تو پھر ہم کچھ اصلاح کریں. اور حقیقت بھی ایسی تھی کہ وہ تبصرے کے اندر کوئی بات ایسی نقص اور کمی کی نہیں تھی کہ جو اشکال کی ہو، گویا حضرت نے اس تبصرے کی طرف کوئی خاص توجہ نہ ہو اس انداز میں ایسے جملے فرمائے کہ ہم شاگردوں کی الجھنیں ختم ہو گئی. اور اس سلسلے میں خاص بات، جب ترمذی شریف کی آپ کی تقریر مبارک تحفہ المعی کے نام سے اس کی پہلی جلد چھپ کے آئی تو ایک مولانا صاحب نے اپنے میگزین میں اس کے اوپر تبصرہ لکھا. پھر حضرت الاستاد کی اس زمانے میں دابھیل تشریف آوری ہوئی، مجلس شورا کے اندر حضرت تشریف لائے ہوئے تھے یا کوئی اور پروگرام تھا، تو بہت فکر کے انداز کے اندر ہم نے تذکرہ کیا کہ تحفہ المعی کے بارے کے اندر فلاں عالم صاحب نے اپنے میگزین میں رسالے میں تبصرہ لکھا ہے، کامنٹ لکھی ہے، اور وہ کامنٹ بھی کچھ نامناسب تھی، کوئی خاص نہیں تھی. تو حضرت الاستاد نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب و غریب جواب، ہم دین کا کام کرنے والوں کے لیے ہمت دلانے والے جواب. فرمانے لگے، کام کا جواب کام سے دو. انہوں نے میری ترمذی کی شرح کے اوپر یہ تبصرہ لکھا تو اب میں نے بخاری کے اوپر کام شروع کر دیا، اور توفت القاری ماشاءاللہ امت کے سامنے آ گئی. تو کہا ایسے تبصروں کے پیچھے کہاں تم دھیان دیتے پھرو گے. اگر ہم سے کوئی واقعی غلطی اور چوک ہوئی ہے تو سر آنکھوں کے اوپر, ہم فوری اصلاح کر لیں گے. اور آپ حضرت کی جو ہے بخاری شریف کی شرح دیکھ لیجئے, جو آخری جلد آئی اس میں جو علمی ملحوظات جن محقق علماء نے حضرت کو پیش کیے, جیسے ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ ملاحظات بھیجے, مفتی محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم نے, لوہاروی نے لندن سے ملاحظات بھیجے, تو کتنے اکرام سے ان کے بارے میں الفاظ لکھے اور ان ملحوظات کو شامل کر لیے. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ جو تبصرے ایسے ہی آوے بے تکے تو اس کی طرف دھیان مت دو, اپنے کام میں لگو, کام کا جواب کام سے دو. کوئی تمہارے کام کے اوپر بلا وجہ انگلی اٹھاوے, بلا وجہ اشکالات کرے تو اس کے جواب دینے کے چکر میں مت پڑو, کام نیا چالو کر دو, دوسرا کام کرو, کام میں آگے بڑھو, کام کا جواب کام سے دو. تو وہ سامنے والا جو ہے بیچارہ اشکال کرنا ہی چھوڑ دے گا کہ یہ آدمی تو ایسے ہیں کہ ہمارے اشکال اعتراض پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتے, تو وہ چپ اور خاموش ہو جائے گا. اور یہی طریقہ ہے, ہم ہر دین کا کام کرنے والوں کو یہی طرز جو ہے اپنانے کی بہت ضرورت ہے. اگر لوگوں کے بیجا فالتو اشکال اعتراض تبصروں کے پیچھے پڑیں گے تو کام کرنے سے رہے, اخلاص سے کام کرو. واقعی کوئی غلطی ہم کو بتلاوے تو اس کی اصلاح کرے, لیکن فالتو تبصروں کے چکروں کے اندر نہ پڑے. یہ حضرت الاستاد نور اللہ مرقدہ سے ہم نے سیکھا, جو دین کا کام کرنے والے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے معافی مانگی کسی معاملے میں, معافی کا سبق کے اندر تذکرہ آیا تو بہت اچھی بات ارشاد فرمائی, بڑی عجیب و غریب بات. فرمانے لگے کہ معافی ایک زبان سے ہوتی ہے کہ مجھے معاف کر دو, اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج بہت سے معافی مانگنے والے صرف زبان سے معافی مانگتے ہیں, دل میں کچھ نہیں ہوتا, دل میں کچھ نہیں ہوتا. کوئی بھول ہو گئی تو معافی مانگیں گے لیکن زبان سے بولیں گے کہ معاف کر دو نا, سوری, اب میں ایسا نہیں کروں گا, لیکن دل میں کچھ نہیں ہوتا. دل میں پچھتاوا بھی نہیں, دل میں ندامت بھی نہیں, دل میں شرمندگی بھی نہیں. ایسی معافی اور توبہ کی اللہ کے یہاں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں اور بندوں کے یہاں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں. اب بندے اخلاقاً اس معافی کو سن لے وہ الگ بات ہے. تو فرمانے لگے کہ پرانا ایک واقعہ سنائے کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک معاملہ ہوا تھا کچھ اشترائک کے انداز کا, اور پھر اس اشترائک کرنے والوں کے جو کوئی امیر تھے, یعنی ایک طالب علم اس زمانے کے, بعد میں وہ عالم بھی بن گئے, اور پھر جو ہے ایک صوبے کے اندر حکومت کی وزارت بھی چھوٹی موٹی ان کو ملی, ان کے نام کے ساتھ حضرت نے یہ سنایا تھا عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے. تو کہا حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اس زمانے کے دارالعلوم دیوبند کے محتمم کے پاس وہ قضیہ گیا اور ان لوگوں نے معافی نامہ پیش کیا. تو کہا حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبان سے معافی, معافی کی تحریر اور معافی کی یہ لکھان, اصل تو یہ ہے کہ تمہارا طرز عمل, کہ آئندہ تم لوگ کیسی زندگی گزارتے ہو, جو غلطی جو بھول تم نے کی اس کو سدھار کر کے آئندہ تم لوگ صحیح زندگی گزارو گے تو یہ تمہارا طرز عمل, لائف سٹائل اور عمل کرنے کا طریقہ, یہ ہے اصل معافی. آئندہ اگر تم ٹھیک ٹھاک زندگی گزارتے ہو تو یہ صحیح معنی میں معافی ہوئی, ورنہ اگر زبان سے کہو کہ معافی 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 اور حقیقت کے اندر دل میں کوئی پچھتاوا نہیں, زندگی کو بدلنا نہیں, تو پھر اس معافی کا کیا حاصل. آج لوگ یہی کرتے ہیں, کوئی بھول ہو جاتی ہے تو اللہ کے سامنے بھی بیٹھ کر کے استغفر اللہ معاف کر دے، لیکن دل میں ندامت نہیں، پچھتاوا نہیں. میرے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، نعوذ باللہ، اس طریقے سے استغفار کرنا یہ تو اللہ کی شان کے اندر ایک طرح کی گستاخی کا انداز ہے کہ خالی زبان سے کہے معافی، استغفار، دل میں ندامت بھی نہیں، پچھتاوا بھی نہیں، بلکہ دل میں پھر سے وہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ موجود ہے کہ جیسے ہی موقع ملے گا وہ گناہ کروں گا. تو کہا یہ تو اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہو گئی. آج جنرل لوگ جو ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، سوری کہتے ہیں، معاف کر دو ایسا کرتے کہتے ہیں، معاف کرنے کی عرضی درخواست دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کے دل میں پچھتاوا نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، بس برائے نام معافی ہوتی ہے. تو حضرت نے عجیب معافی کا طریقہ بتلایا کہ تمہارا عمل آئندہ تم کیسی زندگی گزارو گے، سدھر کے زندگی گزارو گے، یہ ہے حقیقت کے اندر معافی. اللہ ہم سب کو اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو ایک اور بات میں آپ کو، بڑے لوگوں سے بڑی باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں. جس زمانے میں میں دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث شریف میں تھا، اس زمانے میں حضرت کا محلہ کوٹلہ والا پہلے والا مکان تعمیر ہو رہا تھا، تو کئی مرتبہ سبق کے بعد حضرت گھر سے حجت اللہ البالغہ کا نسخہ ساتھ لے کر آتے تھے، تو نسخہ مجھے لے کر کے ساتھ چلنے کی سعادت حاصل ہوتی اس طالب علم کو. تو کئی مرتبہ سبق کے بعد مجھے فرماتے، چلو مسجد رشید بھی دارالعلوم دیوبند کی اس زمانے میں زیر تعمیر تھی، کہ وہاں مسجد رشید جائیں گے، حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی مدظ اللہ العالی سے ملاقات کریں گے، اور تعمیر کے کام کے بارے میں یہ مشورہ کرنا ہے، وہ مشورہ کرنا ہے. دیکھیے حضرت اس وقت دارالعلوم کے موقر اساتذہ میں سے ہیں، ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں، حجت اللہ البالغہ پڑھا رہے ہیں، لیکن جس لائن کا جو آدمی، اس لائن کے آدمی کے ساتھ اس لائن کا مشورہ کرنا چاہیے. تو حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی ماشاءاللہ بڑے عالم بھی ہے، ادیب بھی ہے، اور ان کو تعمیر کی لائن کا بڑا تجربہ اور انوبھو ہے، تو ان کے پاس ایک مرتبہ نہیں، سال میں کئی مرتبہ جانا ہوا ساتھ میں، اور جا کر ان سے مشورہ لیتے اور اس کے مطابق تعمیری کام کا سلسلہ آگے چلتا. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے تو آدمی کے لیے خیر ہوتی ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی مشورہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی نقصان اٹھانا نہیں پڑتا. لہذا یہ مشورے کی عادت ڈالو. جس لائن کے جو ماہر ہوئے، انوبھوی ہوئے، تجربہ کار ہوئے، ذی علم ہوئے، فراست ہوئے، دینداری ان میں ہوئے، اور علم عمل تقویٰ ہوئے، ایسے لوگوں سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے. دوسری ایک خاص بات بتلاؤں، حضرت کے بڑے صاحب زادے مولوی رشید احمد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا. اس وقت حضرت انگلینڈ میں تھے، سفر میں تھے. جب سفر سے واپسی ہوئی تو جو ایکسیڈنٹ میں دوسرے بھی لوگ انتقال کر گئے تھے، تو جب حضرت تشریف لائے تو دیوبند، حالانکہ گھر کے اندر اتنا بڑا حادثہ، بہو بیوہ ہوئی وہ موجود، بچے کی ماں، کتنا بڑا صدمہ، لیکن حضرت دیوبند تشریف لا کر کے دوسرے لوگ جو اس ٹرک کے حادثے کے اندر وفات پا گئے تھے ان کے گھروں پر پہلے تشریف لے گئے، جا کر کے ان مرحوموں کے لیے ایصال ثواب کیا، دعائیں دی ان کے گھر والوں کو، اور پھر اخیر میں اپنے گھر کے اوپر تشریف لے گئے. دیکھو کیسے عجیب و غریب کہ اپنے بیٹے کا انتقال ہوا ہے جس حادثے میں، اس حادثے میں جب سفر سے واپسی ہوئی حضرت کی، اس حادثے کے بعد تو پہلے دوسرے مرحومین کے گھروں کے اوپر آپ تشریف لے گئے، ان کے گھر جا کر کے دعائے مغفرت کی، ایصال ثواب کیا، اور ان کو کچھ ہدیہ دیا. کوئی غریب تھا، کوئی کیسا تھا، ان کو ہدیہ دیا، ان کی مدد کی، اور پھر اخیر میں اپنے گھر کے اوپر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اور دابھیل سے بڑی محبت تھی. ایک جملہ میں سنا دوں, اس سال جب ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے تو فرمائے کہ اس کو تو میں اپنا مدرسہ سمجھتا ہوں, اپنا مدرسہ, کہ یہ میرا اپنا مدرسہ ہے, دابھیل کا مدرسہ. کہا میرے مرحوم والد بھی یہاں پڑھے, اور بعض روایتوں کے اندر فجر کی نماز کے اندر جو لمبی لمبی سورتوں کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا منقول ہے, تو اس سلسلے کے اندر فرماتے کہ میرے والد جس زمانے میں یہاں ڈابھیل میں پڑھتے تھے تو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے, تو کہا کبھی کبھی فجر کی نماز حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھاتے تھے, اور صبح صادق کے بعد فوراً سنت پڑھ کے حضرت نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے اور لمبی تلاوت فرماتے تھے, تقریباً پون گھنٹے سے اوپر کی نماز ہوتی اس دن, اور دارالاقامہ میں طلبہ میں کوہرام مچ جاتا کہ آج حضرت علامہ عثمانی خود فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, او طلبہ بھاگتے, اور جو ہے پوری لمبی, اور حضرت کا بہت بہترین قرآن کی تلاوت فرماتے تھے, عثمانی تھے. تو یہ واقعہ بھی حضرت سنایا کرتے تھے, اور جس زمانے کے اندر راندیر میں تھے تو راندیر کے کھانوں کی بڑی تعریف حضرت کبھی کبھی بعد میں فرماتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک مرتبہ رمضان میں میں پورا جو ہے راندیر میں رہا تو پڑوسی عورت نے 30 دن تک میرے لیے کھانا پکا کے بھیجا, کہا دوسرے کھانے کے ساتھ انڈے کی بھی آئٹم ہوتی, کہا اس نے 30 دن تک مسلسل انڈے میں سے بنائی ہوئی مختلف چیزیں بھیجی, اور 300 دن انڈے کی الگ الگ آئٹم بھیجی. تو راندیر کے کھانے کی بڑی تعریف بھی فرماتے تھے, اور ماشاءاللہ ہے بھی کچھ ایسا ہی ہمارا راندیر کھانے پینے کے معاملے کے اندر. اور ایک مرتبہ لندن میں وہاں اپٹن لینڈ کی مسجد کے اندر میرے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے مشورے سے ایک عشرے کے لیے میں مسجد قوت الاسلام کے اندر درس کے لیے گیا ہوا تھا رمضان میں, اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب لندن میں اسٹامفورڈ ہل میں مقیم تھے. تو ایک دن تراوی کے بعد میں ملاقات کی نیت سے حاضر ہوا, قاری عبدالجلیل صاحب منی پوری سابق استاد دارالعلوم دیوبند بھی تشریف لائے ہوئے تھے چندے کی غرض سے, تو حضرت الاستاد نے بڑے لطیف, وہاں کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مختلف قسم کے کھانے کی پلیٹیں وہاں تھی, تو حضرت الاستاد نے بڑا پیارا لطیفہ فرمایا, قاری صاحب دسترخوان پر سے کچھ کھاؤ پھر کچھ گاؤ, یعنی کھانے کے بعد کچھ نعت نظم اچھی سناؤ, کچھ کھاؤ پھر کچھ گاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی پاکیزہ زندگی سن کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرماوے, درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے, کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.